الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين درود بجسمة محمد وآل محمد اعزائے محترم سورۃ جمعہ کی پانچویں آیت کے ذیل میں ان خمسہ مجالس سے عزم میں ہمارا عنوان قرآن کی نگاہ میں اجتماعی ذمہ داریاں ہے اور اس بنا پر اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت ہم انسانوں کو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا ہے چنانچہ یہ اجتماعی ذمہ داریاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم جس طرح اپنی انفرادی عبادات اور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں یہ اجتماعی ذمہ داری یعنی اجتماع سے متعلق ہے اجتماع یعنی معاشرہ یعنی سوسائٹی یعنی جہاں پر دو یا دو سے زیادہ آدمی جمع ہو جائیں اس جمع ہونے کو اجتماع کہا جاتا ہے اجتماعی ذمہ داریاں یعنی وہ ذمہ داریاں جہاں دو یا دو سے زیادہ آدمی جمع ہو جائیں وہاں جو ذمہ داری ہوگی اسے اجتماعی ذمہ داری کہا جائے گا قرآن کریم نے مختلف انداز سے ان اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور سورہ جمعہ کی اس آیت مجیدہ میں بھی اللہ نے ایک عجیب انداز سے نہ صرف متوجہ کیا ہے بلکہ جو لوگ اپنی اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ان کی بدترین مثال پیش کی ہے اور یہ بدترین مثال میرے الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو توریت دی گئی کہ اسے اٹھائیں ولم یحملوها اور انہوں نے اسے نہیں اٹھایا توریت دی گئی، مسلسل ہم چار مجالس میں سے گفتگو کر چکے ہیں، ان کو توریت دی گئی کہ اس کو اٹھائیں، نہیں اٹھایا. مثال ان کی مثال ہے، کن لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے، خدا بھی براہ راست توبیخ نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ذمہ داری نہیں اٹھاتے وہ گدھے کی مانند ہیں، بلکہ خدا یہاں تھوڑا سا انسانوں کے ادب اور احترام اور ان کی انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایک اچھے انداز سے متوجہ کر رہا ہے. ایک وہ کہ بھائی جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کی مثال اس گدھے کی سی جو کتابیں اٹھائے اٹھائے پھرتا ہوں، ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی کو اٹھائیں، نہ اٹھایا، یعنی مثال سے بات شروع کی. مثلو مثال ان کی، یعنی اللہ بھی تھوڑا سا ادب اور احترام اور انسانیت کے لب و لہجے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی شرم محسوس کرتا ہوں کہ کوئی انسان ذمہ داری دی جائے، ذمہ داری کو ادا نہ کرے، تو مجھے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تو ہی اختیار کرے. تو جب اللہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ کسی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، تو پھر ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے. اللہ اتنا جو کہتے ہیں کہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے، کہتا ہے تیرے بال سفید ہو گئے تو پھر بھی گناہ کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، اللہ بھی بعض اوقات شرم کرتا ہے اپنے بندوں سے. یہاں پر بھی اللہ ایک ادب اور ایک تہذیب کے دائرے میں گفتگو کر رہا ہے. ان لوگوں کی مثال کہ جن کو توریت دی گئی کہ اٹھائیں، ثم لم یحملوا، ہاں اس کو نہیں اٹھایا. کم مثالے کاف کاف تشبیہ ہے، یعنی ان کی مثال ایسی ہیں، مثال ان لوگوں کی جن کو توریت دی گئی اٹھائے نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے. یحملو اسفارا، جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہو. یحملو یعنی مسلسل کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے. اب کوئی بھی، اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، کوئی بھی گدھا اگر کتاب اٹھائے پھرے تو کیا وہ صاحب علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی کتابیں اٹھانے سے، توجہ رکھیے گا، انسان صاحب علم و فضیلت نہیں ہو سکتا. اور بات آ گئی تو پہلے کسی مقام پہ عرض کیا تھا، آپ کی سماعت کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا اسکول میں داخل کرا دینا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا؟ جی نہیں. کیا کلاس میں بیٹھ جانا اس بات کا سبب بنے گا کہ انسان تعلیم یافتہ ہو جائے گا؟ نہیں. کیا کمرے امتحان میں، چلیں اور مثال کو اور تھوڑا سا قریب کریں، کمرے امتحان ہو رہا ہے، بچہ پہنچ گیا، ہاں بیٹا رول نمبر کیا ہے؟ یہ ہے، سیٹ نمبر یہ، بیٹھ جاؤ. کمرے امتحان میں داخل ہونا کیا اس بات کا سبب بنے گا کہ انسان کامیاب ہو جائے؟ نہیں. کیا کمرے امتحان میں وقت کو گزارنا اس بات کا عامل بن سکتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے؟ جی نہیں. کمرے امتحان میں وقت گزارنا، اب کوئی پہنچے کمرے امتحان میں کچھ نہ کریں، صرف ٹائم دیکھے، الحمدللہ ایک گھنٹہ گزر گیا، الحمدللہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا، خدا تیرا شکر دو گھنٹے گزر گئے، یہ کتنا بھی شکر کرتا رہے. کمرے امتحان میں وقت گزارنا امتحان میں کامیاب ہونے کی دلیل نہیں. اچھا، کاپیاں بھرنے لگے، جو جواب کے لیے کاپی دی جاتی بھرنے لگے، کیا کاپیوں کا بھرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ کامیاب ہو جائے گا؟ توجہ رکھیے گا، نہیں، دلیل نہیں ہے. کمرہ امتحان میں آنا، بیٹھنا، وقت گزارنا، کاپیاں بھرنا، توجہ رکھیے گا، کاپیوں کے ورقوں کو سیاہ کرنا دلیل نہیں بن سکتا کہ انسان کامیاب ہو. جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی ساری قیود و شروط ہیں، تو پھر حقیقتاً صرف نام اہل بیت لے کر اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے کا خیال انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ جناب میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں. تم ابھی مکتب اہل بیت داخل ہوئے ہو، تم کامیاب نہیں ہوئے. وقت گزارو، 60 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے مجھے مکتب حسین میں، خوب عمل کیا کیا، نتیجہ کیا دیا؟ کاپی کو سیاہ کرنا مقصد نہیں ہے، صحیح جواب لکھنا کہ جو تمہیں روز قیامت عذاب سے، خدا کے سوالوں سے نجات دے دے، وہ تمہاری کامیابی کی علامت ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ کتابیں اٹھائے پھیرے اگر کوئی انسان تو کتاب جو ہے وہ اٹھانے سے انسان عالم نہیں ہو جاتا، امامہ لگانے سے داڑھی رکھنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا، ذاکر نہیں بن جاتا، اسکالر نہیں بن جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو اب امامے سے پہچاننے لگے، جو بھی امامہ پہن کے آ جائے جی وہ بہت بڑا عالم علامہ ذاکر ہو جاتا ہے، ٹوپی لگا کے آ جائے، شیروانی پہن کے آ جائے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ لباس سے دھوکہ کھانے والے ہیں نا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ ظاہری دھوکے کی جتنے بھی اسباب ہیں انہیں چھوڑو اور انہی لباسوں سے تمہیں دھوکہ دیا جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج فی زمانہ میں نے کہا تھا عزاداری ایک ایسا انجیکشن ہے جو بے حسی کو دور کرتا ہے، عزاداری ایک ایسا انجیکشن ہے جو بے حسی کو دور کرتا ہے۔ یہ انجیکشن جتنا لگاتے رہیں گے بے حسی آپ کی دور ہوتی رہے گی، بے غیرتی دور ہوتی رہے گی، دین سے لاوبالی پن دور ہوتا رہے گا۔ جب حس لوٹ کر آئے گی تو آپ ہر چیز کے بارے میں حساس ہوں گے، حساس ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس، الرجی ہوتی ہے، تھوڑی سی مٹی اڑی ان کو کھانسی شروع ہو گئی، تھوڑی سی سرد ہوا چلی وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ دین ہم میں حساسیت پیدا کرنا چاہتا ہے اجتماع اور سوسائٹی اور معاشرے سے متعلق، کہ حساس بنو، سینسیٹیو بنو۔ اب کوئی انسان کیا کرتا ہے، جیسے ہی مٹی اڑی فوراً یہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اس کو کھانسی، نزلہ، بخار شروع ہو جائے گا۔ یہ وائرل جو چلتا ہے، وبائی امراض جو چلتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دین ہم میں حساسیت پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی دین کے متعلق، اللہ سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، عہدیداری سے متعلق، اہل بیت کے فضائل و مسائل سے متعلق حساسیت پیدا ہو تم میں۔ اگر حساسیت نہیں ہوگی تو کوئی کچھ بھی پڑھ کے چلے جائے گا، تم نعرے لگاتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ خوب ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، کون کیا کہہ کے جائے گا، کیا پڑھ کے جائے گا۔ اب ایسے ہی بیوقوف ایک عورت تھی جو ممبر پہ چڑھ گئی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ علی اللہ کا باپ ہے، استغفر اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو رسول اللہ نے کہا تھا بنو امیہ کے بندر جو ہیں میرے ممبر میں ناچیں گے، وہ بندروں کی کچھ نسلیں آج تک محفوظ ہیں۔ تو ہوش میں رہیے گا، حساسی تو باقی کون کیا پڑھ کے جا رہا ہے وہیں پکڑ لیں، کیا بول کے جا رہے ہو، کیا بہکا کے جا رہے ہو، کتنی جرت ہوگی تم میں کہ تم ایسی غلط باتیں کہہ کے جاؤ۔ اتنی جرت ہونی چاہیے آپ میں، اتنی جسارت ہونی چاہیے، اتنی غیرت ہونی چاہیے دین کے متعلق۔ یہ نہ ہو کہ جناب کوئی آ کے کچھ بھی کر کے چلا جائے، آپ جو ہیں نہیں جناب یوں کرا دیں گے، ویسا کرا دیں گے، ایسا کرا دیں گے، یوں کر دیں گے، مسجد بن جائے گی تمہاری، امام مرگ بن جائے گا، کس قیمت پر؟ دین بک جائے، دین مٹ جائے، اہل بیت سے در حقیقت ان کی تعلیمات کو مسمار کر دیا جائے، پامال کر دیا جائے، کس قیمت پر؟ حساسیت نہیں ہے۔ عزاداری وہ انجیکشن ہے جو حساسیت پیدا کرتا ہے، آپ کی حساسیت بڑھا دے گا دین سے متعلق، توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، رسالت سے متعلق۔ توجہ رکھیے گا عزیزہ نے گرامی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، لباسوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ بعض اوقات اسی امامے میں آ کے آپ کو دھوکہ دے گا، آج دے رہا ہے۔ پہلے عالم جو ہے وہ مقدس ہوتا تھا، انہوں نے کہا چلو بھائی مولوی کے لباس میں لا کے جو ہے ہم تمہیں دھوکہ دیں گے، چھ چھ مہینے بھیجا قوم نجف، بڑی بڑی داڑیاں کر کے آ گئے، چھ مہینے گئے دیوار کو چھو کے آ گئے، علامہ نجفی قمی ہو گئے، کیا کریں گے آپ، کیا کریں گے آپ؟ توجہ رکھیے، آئے چلنا مجتہد بڑا درجہ ہوتا تھا، کہ اب ہمارے بھی بننے لگیں گے، بنا رہے بظاہر کہنے والا جو فدق چینل چلا رہا ہے یاسر خبیص، لعنت اللہ علیہ، دین فروش، ایمان فروش، خون امام حسین فروش، کیا کر رہا ہے؟ نام بڑے بڑے لے رہا ہے، عزاداری کا نام لے رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ دشمن کی ایما اور اشارے پر چل رہا ہے، قدم قدم جیسا دشمن کہتا ہے۔ اور ابھی تو اس نے کام شروع کیا ہے، ابھی تو آپ آگے دیکھیے گا کرے گا کیا، کیا کریں گے آپ؟ شعور بیدار کریں، علم دیں لوگوں کو، نالج دیں، بصیرت دیں. بصیرت ہے کہ جو فتنوں کی اس گرد و غبار کو بٹھا دیتی ہے. مولا کائنات، لوگ کہہ رہے ہیں مولا علی آپ بھی قرآن والے وہ بھی قرآن والے، آپ بھی نمازی وہ بھی نمازی، کدھر جائیں؟ غبار اٹھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا. جب غبار اٹھتا ہے تو نظر نہیں آتا. ایسے میں بصیرت کام آتی ہے، بصارت نہیں، بصیرت. بصیرت انہیں دل و دماغ کی آنکھیں کھلی ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ دین آشنا بنے، دین شناس بنے، دین کی حساسیت اپنے اندر پیدا کرے، روایتی عزادار نہ بنے جو کوئی بھی جو کہہ کے چلا جائے گا. نہیں ہمیں تو رونا ہے بس. رونے کس قیمت پر؟ رویا تو یزید بھی تھا، شمیر بھی رویا تھا، افواج یزید بھی روئی تھی، کس قیمت پر؟ یہ کس نے کہا کہ صرف رونا ہے؟ رو لیکن معرفت کے ساتھ رو. رونے والے تو کربلا بھی بہت تھے، رونے والے کوفی بھی بہت تھے جن کے لیے بی بی زینب کا آج رو رہے ہو، روتے رہو ساری زندگی. رونا مقصد نہیں ہے، معرفت کے ساتھ رو. حسین کے مقصد کو پہچان کے رو، حسین کے مقصد کے اوپر آنچ نہ آنے دو. یہ ہے اجتماعی ذمہ داری. تو اجتماعی گرامی بصیرت پیدا کریں اپنے اندر. بصیرت علم سے آتی ہے، تجربے سے آتی ہے، علماء حق سے آتی ہے، اس ممبر سے آتی ہے جہاں حق بیان کیا جائے. بصیرت وہاں سے آئے گی، بصیرت وہاں سے نہیں آئے گی شاہ جی، فلاں صاحب، ٹرسٹی صاحب، بھائی صاحب، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، نہیں وہاں سے نہیں آئے گی. اور آپ دیکھیے گا شعبد آباد آئیں گے اور کریں گے باتیں اور کر رہے ہیں. تو بصیرت پیدا کریں اپنے اندر، کون کیا کہہ رہا ہے. دین شناس بنے، اپنے اندر حساسیت پیدا کریں. حساسیت پیدا نہیں کی آپ بے حس ہو جائیں گے، اور بے حس جسم، بے حس انسان، بے حس معاشرہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آخر میں اسے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بدبو نہ آئے، اس کو دفن کر دو. یہی ہوگا. یا اگر کوئی فضائل کا نقطہ بیان کرتا آپ سب کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ چند افراد کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کس نہج میں کھڑے ہیں. کل میں نے کہا تھا نا کوئی مولوی بھاگتا ہوا نظر آئے، ارے مولانا مظاہر کو چھوڑ کے بھاگ گئے جی. کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کسی شہید کے جنازے میں نہیں آتے. اچھا وہی مولوی وہی ذاکر ممبر پہ آ کے لاؤ 40 لاکھ دو. ہاں ہاں بالکل. کیا وجہ، یہ حساسیت کیوں ہے؟ ایک طرف حساسیت ہے، دوسری طرف حساسیت ہے کیونکہ ہم آزاداری کے بارے میں سننے نہیں چاہتے. جس کو بقول عالم دین کے شمر بھی علم لے کے آئے گا امام حسین عباس کا، کہیں گے نہیں نہیں علم نہیں چنو، مولا حسین کا ماتم کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کے. ہم اتنے سادے ہیں، ہم لباسوں سے علم سے دھوکے کھا جاتے ہیں. اگر علی کی سیرت پڑی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا. علی کے مقابلے میں قرآن نیزے پر بلند کیے گئے تھے. کیا کہا علی کے ساتھ جو خوش مقدس تھے ہماری طرح؟ نہیں نہیں جناب، ارے آپ فلاں کو کیسے کہہ رہے ہیں، وہ ذاکر حسین ہے. وہ دیکھو کیا بکواس کر رہا ہے، توحید کا مذاق اڑا رہا ہے، انبیاء کی توحید کر رہا ہے. اگر میں مثالیں گنوانا شروع کروں نام لے لے کر، تو یہ مجلس کیا 5 مجلس اور رکھ لیجیے جب بھی وہ ختم نہیں ہوں گی جو اس وقت سازش کی جا رہی ہے آپ کے خلاف. تو اب چونکہ ہم لوگ لباسوں سے دھوکا کھاتے ہیں نا، لہذا کوفے میں بھی یہی ہوا تھا. جب ابن زیاد آیا تو لوگ سمجھے امام حسین آ گئے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے لبا ہے کیا حسین، مولا حسین خوش آمدید، مولا حسین آ جائیے، مولا حسین آپ کو خط لکھے. یہ بھی خاموش چلتا رہا چلتا رہا. تھوڑی دیر جاگنے کے بعد اس نے اپنی نقاب الٹی. اب جو نقاب الٹی جس نے آگے آگے نعرے لگا رہے تھے سٹی گم، زمین کھسک گئی. کہا کہ کل تم سے ملاقات ہوگی تلوار کی نوک پر، تلوار کی زبان سے تم سے بات کروں گا. اس کے امامے سے دھوکہ کھا گیا، اس کی ظاہری وضاحت سے نقاب لگائے ہوا تھا، دھوکہ کھا گئے. آج دشمن ہمیں بعینہ ہی انہی چیزوں سے دھوکہ دے رہا ہے کہ جہاں سے حق بیان کیا جائے گا. اس لیے کرو بصیرت پیدا کریں، علم پیدا کریں. ایسا نہیں ہو کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے کسی کے مقدسات کی توہین ہو. مولا کائنات نے واضح طور پہ کہا ہے نہج البلاغہ میں
انی اکرہ ان تکون من السبابین، مجھے مجھ علی کو یہ بات سخت ناگوار ہے، چبھتی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم کسی کو گالی دینے والے بنو۔ اگر جناب زہرا کے دشمن کو گالی دینا روا ہوتا تو پھر علی مرتضی حقدار تھا سب سے پہلے، لیکن کیا کیا جائے، علی مرتضی ادب و تمیز تہذیب و اخلاق کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، انی اکرہ ان تکون من السبابین، تو کسی کو گالی دینے والے مت بننا، توجہ رکھیے گا، آج تبرہ کو گالی بنا دیا گیا ہے، تبرہ کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہے، تبرہ کا مطلب براءت کا اظہار کرنا ہے دشمنان اہل بیت کے عمل سے۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہو، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بصیرت اگر نہیں آئے گی، جنگ صفین میں کیا ہوا، جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ نہروان میں کیا ہوا، بصیرت شناس افراد تھے، مزاج امامت شناس افراد تھے، عمار یاسر اور دوسرے صاحب، یہ وہ تھے کہ جو حق کو پہچانتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج ہے نا، یہ واہ واہ کرنے کی جو مزاج بنا دیا گیا ہے، وہ شروع میں کچھ اور کہے گا، آخر میں کچھ اور کہے گا، بیچ میں اپنی بات لپیٹ کے دے دے گا، کلپ موجود ہے۔ بات جب نہیں سمجھو گے اہل بیت کی تو کیا ہوگا، تو کفری باتیں کرو گے، مجھے بیٹے دینے والا علی، مجھے رزق دینے والا علی، مجھے یہ کرنے والا علی، یہ مولا کائنات نے کب کہا ہے، واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یہ شعبے یہاں پہ بھی ہونے والے ہیں، بالکل کھل کے کہہ کے جا رہا ہوں میں، اور ہر جگہ ہو رہے ہیں، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، اس محلے کے ذمہ دار بارش جنہوں نے اپنی ریشوں کو سفید کیا، ان کے لیے پیغام دے کے جا رہا ہوں، میرے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ ہے غلامی کے حلووں سے بہتر۔
بر محمد و آل محمد صلوات،
دشمن جھانسے دے گا آپ کو، بہکائے گا، سبز باغ دکھائے گا، کون سا دشمن، دجال امام کے مد مقابل آئے گا، کہے گا آؤ تمہیں جابس دوں گا، ملازمتیں دوں گا، سبز باغ دکھائے گا آپ کو، لیکن در حقیقت کیا کرے گا، غلام بنا لے گا، اسیر بنا لے گا، قید میں جکڑ لے گا۔ دشمن یہی کچھ کرتا ہے، دشمن کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے، اپنا کام نکالو، ان کو دھوکہ دو۔ شروع میں جی تو اما ڈالا جائے گا، توما یعنی بوٹی، کوئی ہڈی، کوئی روٹی، تاکہ جانور آئے اور پھر وہیں پہ گرفتار کر لیا جائے۔ شیعہ نے حیدر کرار کے لیے آخری زمانے میں تومے ڈالے جائیں گے کہ شکار آئے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، پیغام دے کے جا رہا ہوں، وہ ہے غلامی کے حلووں سے بہتر، غلامی کے حلوے کھانا، دشمن کی قید میں جہاں تمہارا نفس نفس نہ ہو، تمہاری فکر فکر نہ ہو، تمہارا خیال خیال نہ ہو، اس سے بہتر وہ آزادی ہے کہ جس میں روح کی سوکھی تو خود کھاؤ گے، تم اپنے تو ہوگے، تمہارا ضمیر تو بیدار ہوگا، تم ضمیر فروش، دین فروش، ایمان فروش تو نہ بنو گے۔ تو خدا یہ کہہ رہے کہ مثل الذین حمل التوراۃ، اگر یوں کہوں کہ مثال ان کی کہ جن کو آزاداری دی گئی کہ اس کو اٹھائیں، ادا کریں، سم لم یحملوا، لیکن آزاداری کو نہیں اٹھایا، آزاداری کی جو قیمت تھی وہ ادا نہیں کی، کیا ہوگا، آزاداری کی قیمت ادا نہیں کی، یعنی بس رسم و رواج، ماتم کرو، گھر کو نکل لو، ہمیں کیا۔ آج ایک بزرگ عالم دین کو اٹھا لیے گئے، کتنے افراد نکلے، آپ کی مقتدر شخصیات کو، نامور شخصیات کو اٹھایا جا رہا ہے، کیوں نہیں نکلتے ہم، کیا ہو گیا ہمیں،
قوم کے علماء کے نام بھی ایک پیغام دوں گا. جہاں آپ کو یہ بڑے بڑے علماء نظر آئیں جو قوم کی قیادت کے دعوے کرتے ہیں, کوئی قائد ملت بنتا ہے, کوئی ناصر ملت بنتا ہے, ان سے پوچھیں, جہاں مل جائے ان سے پوچھیں, میں بھی پوچھوں گا آخر کیا وجہ ہے آپ ایک نہیں ہوتے, متحد کیوں نہیں ہوتے, وہ کون سے اسباب ہیں جو آپ کو ایک بن مٹھی کی طرح دنیا کے سامنے اپنی قوت کو مظاہر کرنے نہیں دیتے. پوچھیں ان سے. آپ کی تنظیم آپ کو مبارک, آپ کا جھنڈا آپ کو مبارک, آپ کا عہدہ آپ کو مبارک, تم ٹرسٹی ہو, تم انجمن کے صدر ہو, تم کسی جماعت کو طلبہ تنظیم کو چلانے والے, تمہارا عہدہ تمہیں مبارک, تمہارا سسو تمہیں مبارک, تمہارے منصب تمہیں مبارک, لیکن خدا را ایک پلیٹ فارم پہ تو آؤ. یہ ٹولیوں کی شکل میں احتجاج کرنے سے کیا ہوگا, ایک دفعہ نکلو, ان سے پوچھی کیا وجہ ہے کیوں نہیں ایک ہوتے. قومی پالیسی تو ایک بنا سکتے ہیں, ایک زبان تو ہو سکتے ہیں, اپنی اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے سیٹس میں رہتے ہوئے, ایک زبان تو ہو سکتے ہیں قومی مسائل کے لیے, شیئر ٹارگیٹ کے لیے کے لیے, کیونکہ وہ ایم ڈبلیو ایم کی شیئر ٹارگیٹنگ الگ ہے اور ایس یو سی کی الگ ہے, انجمن فلاں انجمن والوں کی الگ ہے, فلاں انجمن والوں کی الگ ہے, یہ ٹارگیٹ کے لیے جو ہو رہی ہے یہ کوئی الگ الگ ہے, یہ پوچھ کے مارا جا رہا ہے یہ فلاں جماعت کا, یہ فلاں انجمن کا, یہ فلاں ادارے کا, فلاں ٹرسٹ کا, اس کو مارا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ علی بن ولی اللہ کا اعتراف کرنے والا ہے, مارا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا پیروکار ہے, مارا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہ کربلا کی راہ کا راہی ہے, مارا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے. ان علماء سے پوچھیں کیا وجہ ہے تم ایک نہیں ہوتے, پوچھیں, جب آپ پوچھیں گے تو پھر یہ مجبور ہوگا ان کو جواب دینا پڑے گا. انہوں نے جو خود ساختہ معذرت کے ساتھ خود ساختہ خانقاہیں بنا رکھی, ان سے نکلنا پڑے گا ان کو. میرا لب و لہجہ یہ نہیں ہے, لیکن اس وقت جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, کل کو میں گرفتار ہوں گا, میں مر جاؤں گا, آپ بھی آئیں گے, مولانا صادق رضا تقوی کو شہید کر دیا, چلو بھائی کاندھے دے کے آتے ہیں, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, چار شیشے توڑیں گے, دو گاڑی جلائیں گے, اس وقت ختم. سویم گنتی کے آدمی بیٹھے ہوں گے, چہلوم گنتی کے گدوں کی طرح آتے ہیں, جیسے گد آتے نا لاش خور گد, ہم بھی ایسے ہی آتے معذرت کے ساتھ, گدوں کی طرح آئیں گے, چلو بھائی جنازہ, معذرت کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جسارتاً میں عرض نہیں کر سکتا, مجبوری ہے میری کہ میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے, نہیں عرض کر سکتا میں. گدوں کی طرح آتے ہیں, اس وقت ختم. گد جب کھا لیتا ہے پھر اپنی بچی ہوئی اپنے بچوں کے گوشت کو دوبارہ نہیں کھاتا, چلا جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, پھر کوئی مرے گا پھر جمع ہو جائیں گے, ہم لاش اٹھانے والے ہو گئے, مردہ ہو گئے, ہم ذمہ داری ادا کرنے والے نہیں ہیں, بس رو لو ماتم کر لو. یہ رونا تمہیں کیا دے رہا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے, یہ گریہ کیا پیغام دے رہا ہے, یہ عزائے حسین کیا پیغام دے رہی ہے, یہ ماتم جو کرتے ہو یہ کیا پیغام دے رہا ہے, اس کے پیچھے حیات کا درس پوشیدہ ہے. عزیزانی گرامی, اہل بیت علیہ السلام نے, اسرائے کربلا نے, اسیران کربلا نے سخت سخت حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں چھوڑا, ہاتھ پس گردن, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توب, میلوں پیدل چلائے گئے, کانٹوں پر, پتھروں پر, گرم ریت پر آبلے پڑ گئے, زخمی ہو گئے, بدن لہو لہان ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک بازار سے دوسرے بازار, لیکن اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پہلو تہی نہیں کی کہ میرے حسین کا پیغام پہنچے, حسینیت پہنچے, مظلومیت پہنچے. یہ ہے جناب زینب کا پیغام. تو جن کو عزاداری دی گئی عزاداری پر عمل نہ کریں, ماتم کو صرف ہاتھ مارنا سمجھ لیں, تو پھر وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ہاتھ مانا امام خمینی کہتے ہیں میں ان ہاتھوں کو چومتا ہوں جو عذاب حسین کے لیے سینے پہ پڑتے ہیں, اس لیے کہ ہاتھ سینے پہ نہیں ظالم کے منہ پہ تماچا ہوتے ہیں.
نعرہ تکبیر
مختلف خبریں آ رہی, مختلف شہروں سے مختلف افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کاش ہم متحد ہوتے اس صورتحال نہ ہوتی, کم سے کم مجلس سے درس لیں. یہ مجلس جمع کرنے اور وحدت و اتحاد کے لیے ہے. آپ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے ہوتے, اعلان ہوتا ہے مجلس حسین, سب متحد ہو جاتے ہیں. یہ علم جو آگے چلتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اتحاد کا پیغام ہے, اتحاد کا درس ہے کہ ایک علم کے پیچھے چلو, متحد ہو جاؤ. متفرق ہو گئے, بکھرو گے تو شیرازہ بکھر جائے گا. یہ ہے حضرت علی کا پیغام, ایک علم کے سائے میں علم کے پیچھے پیچھے چلو. عزاداری تمہیں جمع کرنے کے لیے, نہ کہ توڑنے کے لیے, نہ کہ متفرق کرنے کے لیے, نہ کہ ٹکڑیوں میں بانٹنے کے لیے. تو اپنے اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. بولے اسی طرح آپ مرتے رہیں گے, پٹتے رہیں گے, لوٹتے رہیں گے. آپ کہیں گے بھائی میرے خاندان میں کچھ نہیں ہوا, میرے ملک میں کچھ نہیں ہوا, میرے شہر میں کچھ نہیں ہوا, میرے دیس والے, میرے وطن والے, میرے فلاں والے. یہ والے والے جو ہیں نا جس کو میں کہہ رہا ہوں, یہ مجلس ہے والوں کی ہو گئی. یہ فلاں والوں کی مجلس ہے, یہ فلاں والوں کی مجلس ہے, یہ فلاں والوں کا جلوس ہے, یہ فلاں والوں کی فرش ازا ہے, یہ والے والوں کی ہو گئی ہے. ہمیں تو متحد ہونا ہے. تو اگر نہیں اٹھائیں گے تو خدا کہہ رہا ہے تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس کو عقل ہی نہیں ہے, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تم لاکھ عزاداری کرتے, تم سمجھ رہے ہو تم محب حسین ہو, عزائے حسین کر رہے ہو, لیکن نہیں. ایسی عزائے حسین, ایسا ماتم, ایسا گریہ کہ جو تمہیں معاشرے کی ذمہ داریوں سے کاٹ دے, معاشرے سے اللہ تعالی کر دے, وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی. امام حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی. حسین معاشرے سے مربوط ایک امام کا نام ہے. حسین کی عزاداری معاشرے سے مربوط کرنے کے لیے, معاشرے میں جو برائیاں تھیں انہیں کے خلاف تو امام نے قیام کیا ہے. جو زمین کے اوپر برائیاں پھیلی ہوئی تھیں, یزیدیت کی شکل میں برائیاں پھیلی ہوئی تھیں, امامت کے خلاف خود ساختہ نظاموں کی شکل میں جو برائیاں پنپ رہی تھی, جنم لے رہی تھی, امام علی مقام انہی کے تو خلاف قیام کیا. انما خرجت لطلب صلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. جو خرابیاں اس روح زمین پر اس یزیدیت کی شکل میں آ گئی ہیں میں انہیں صحیح کرنا چاہتا ہوں, اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں, برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. یہ نیکیوں کا حکم دینا, یہ امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے. ایک نوجوان جو کھڑا ہے کسی نامے پہ نظر اٹھا رہے, امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے بھائی نامے پہ نظر نہیں اٹھاؤ. سبزی والے سے کہیں کہ تم پورا تولو, دکان والے سے کہیں کہ اس میں ملاوٹ مت کرو, دودھ والے سے کہ پانی نہ ملاؤ. آئے یہ مراد ہے آپ کی؟ امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے؟ یہ کوئی اور امر بالمعروف کرنا چاہتے تھے امام حسین؟ یہ تو کر ہی رہے تھے, یہ تو کہہ ہی رہے تھے, یہ تو بتا ہی رہے تھے. طالب راہ بیت یہی تھی کہ اصلاح معاشرہ. در حقیقت امام حسین ایک بہت بڑے درجے پہ جا کر, بہت عظیم سطح پہ جا کر امر بالمعروف کرنا چاہتے تھے کہ جس کو روکنے کے لیے یزید نے یہ ڈھونگ رچایا تھا کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں, میں رسول اللہ کا جانشین ہوں, میں تخت رسول پہ بیٹھا ہوں, میری بیعت کو میرے باپ نے مجھے بادشاہ بنایا, بیعت لی جا رہی ہے. حسین ابن علی نے کہا نہیں, تمہاری بیعت نہیں ہوگی. اور پھر حکومتی سطح پر آ کر اپنے زمانے کی آمرانہ طاقت کے سامنے, ظالم نظام کے سامنے, صفاق نظام کے سامنے حسین ابن علی ڈٹ گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانے.
جو کرنا ہے کر لو. حسین ہاں نہیں کہے گا, حسین بیعت نہیں کرے گا. تو معاشرے میں جو برائیاں تھیں انہی کے خلاف تو امام نے قیام کیا تھا, کوئی آسمانوں کے فرشتوں کے لیے تھوڑی قیام کیا ہے, کوئی زمین کے اندر سمندر کے اندر جو برائیاں تھیں ان کے خلاف قیام کیا نہیں. جو معاشرے میں ہو رہا تھا, جو لوگ ساکت ہو گئے تھے, چپ ہو گئے تھے, جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے علم رکھتے ہوئے کہ یزید برا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, زانی ہے, بدکار ہے, جانوروں سے کھیلتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ناجائز حکومت رکھتا ہے, ہمیں کیا کر رہا ہے کرنے دو. دعائیں پڑھو, نماز پڑھو, دعائیں توسل پڑھو, گھر کو چلے جاؤ. یہ سائلنٹ جو اکثریت ہوتی ہے نا, خاموش تماشائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا ہو رہا ٹھیک ہے. امام حسین اس سکوت کو توڑنا چاہتے تھے. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ, رضیت بہ راضی ہو جائے وہ امت, وہ انسان, وہ معاشرہ کہ جو در حقیقت راضی ہو جائے, چپ ہو جائے. راضی ہو جائے کیا مطلب؟ کر رہا ہے کرنے دو, میں اسے روک سکتا ہوں, اس ظالم کو میں روک سکتا ہوں, نہیں روک سکتا, میں کچھ کہہ سکتا ہوں, نہیں کہہ سکتا, مار دیا جاؤں گا, چپ کرا دیا جاؤں گا, گدی سے زبان کھینچ لی جائے گی, دار پہ لٹکا دیا جاؤں گا, عزت و ناموس خطرے میں. ایک ایک کر کے لوگ خاموش ہونے لگے, ساکت جامع چپ معاشرہ. کیوں بتائیے؟ جب انسان اپنی اجتماعی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرتا. یہ جو سکوت ہو گیا تھا نا, ہم سے اس کو توڑنا چاہتے تھے. یہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ یزید کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, آمرانہ نظام کتنا ہی صفاکانہ کیوں نہ ہو, باطل نمائندے کتنی ہی طاقت و قدرت کے حامل کیوں نہ ہو, تمہیں ڈٹنا ہے, تمہیں جم جانا ہے. اور یقیناً ہر معاشرے میں یہ کام کرنے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں, بہت کم افراد ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں ظالم کے سامنے, ڈٹ جاتے ہیں, جو بکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں, ان کے پائے سواب میں لغزش نہیں آتی, ان کی زبانیں صحیح بولتی ہیں, جو بولنا چاہیے وہی بولتی ہیں, باقی تو تماشائی ہوتے ہیں. تو جو سائلنٹ میجورٹی تھی, خاموش تماشائی, چپ, یہ چپ کے جو روزے رکھے ہوئے تھے, جو نمازیں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے, امام وقت کو چھوڑ کر سجدوں میں پڑے ہوئے تھے, ایسی نمازوں پہ لعنت, جو امام وقت کو چھوڑ کے پڑھی جائیں, ایسے روزوں پہ لعنت, ایسی عبادتوں پہ لعنت, کہ جو امام وقت کو تنہا چھوڑ کر ادا کی جائے, کہ امام وقت کیا چاہ رہا ہے تم نہ پہچانو, امام وقت کہاں بلانا چاہ رہا ہے تم نہ پہچانو. وہ یہی وجہ ہے, ایک وقت امام نے اپنا نائب بھیجا, مسلم جاؤ, مسلم کو بھیجا, جرم مسلم غیر مسلم تھے نا, غیر معذرت چاہتا ہوں, غیر معصوم تھے, مسلم غیر معصوم تھے, چاردہ معصومین میں سے نہیں تھے, لیکن کہاں کہ یہ غیر معصوم سے میرا بھائی ہے, میرا جانشین ہے, میرا وصی ہے, میرا نائب ہے, میرا وکیل ہے, اس کے ہاتھ پر بیعت, میرے ہاتھ پہ بیعت, اس کا حکم میرا حکم. لیکن کچھ تھوڑے سے ان کا میٹر تیز ہوتا ہے, نہیں مسلم کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, امام خود آئیں گے تو پھر ہم بیعت کریں گے. آج بھی ہو رہا ہے, نائب امام کو چھوڑ کے کیا, جب امام آئیں گے تو کریں گے, خود تو اول تو نائب امام آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ امام کہاں سے آ گیا, یہ نائب امام کہاں سے آ گیا؟ خیر اس پر گفتگو کر چکا ہوں پچھلے سال, میں صرف ایک اشارہ دیتا ہوں گزر جاؤں گا. امام زمانہ کے چار نائب تھے جن کو امام نے نام لے کے منتخب کیا تھا, اس کے بعد کہا کہ میرے کوئی نائب نہیں ہے, لیکن امام نے نیابت عامہ کے لیے صفات بیان کی, اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسه, وہ چار صفات بیان کیے. پھر انہوں نے کہا فللعوام ما یقلدوه, عوام کو چاہیے تقلید کرے, اس کی طرف رجوع کرے, وہ حجت ہیں میری طرف سے تم پر اور میں اللہ کی حجت ہوں تم پر.
کچھ لوگ تھے تھوڑے سے میٹر تیز ہوتا ہے نا,
نہیں امام حسین آئیں گے تو پھر دیکھیں گے سوچیں گے, حسین کا نمائندہ موجود ہے, حسین کا وکیل موجود ہے, حسین کا نائب اور سفیر و جانشین موجود ہے, نہیں امام حسین آئیں گے. آج بھی یہ ہو رہا ہے, حسین اس وکیل و جانشین و قاصد کے ذریعے سے کہیں بلانا چاہتے تھے, نہیں گئے, بیٹے لعنت کے مستحق بنے. جناب زینب نے کہا روتے رہو, رو رہے ہو, روتے رہو, کبھی خوشی نہ ملے تمہیں. تو جو نائب امام کو چھوڑ دیتا ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اپنے اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کریں. زیدان کے نام پھر کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بدترین مثال پیش کیا اللہ نے ان کو جو گدھا کہا ہے, جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے وہ گدھا ہے, اس کو عقل نہیں ہے. کیا بڑی مثال پیش کیا اللہ نے اس قوم کی کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتی ہے. کون سی نشانی؟ یہ توریت اس لیے دی گئی تھی کہ اس پہ عمل کرو, یہ نشانی ہے, یہ تمہیں حقیقت تک پہنچائے گی. اس علم پہ عمل کرو, یہ علم نشانی ہے, حقیقت تک پہنچائے گی. مثلاً ایک باپ کو خط آئے اس کے بیٹے کا, والد محترم میں نے آپ کے بینک میں پیسے بھیج دیے, آپ بینک سے جا کے نکلوا لیں. صحیح, ای میل آ گیا, خط آ گیا, ایس ایم ایس آ گیا کہ والد محترم اکاؤنٹ میں آپ کے پیسہ آ گیا, آپ جا کے بینک سے نکلوا لیں. اب یہ کیا کریں, اس ایس ایم ایس کو روزانہ چومیں, اس خط کو روزانہ دھو دھو کے پیے, اس ایس ایم ایس کو روزانہ سلام کرے, واہ بیٹا واہ, سبحان اللہ پیسہ بھیج دیا مجھے, کیا کہنے بیٹا, جیو, اللہ زندگی دے, بڑی عمر دے, عزت دے, اولاد دے, ترقی دے, صحت دے, عافیت دے, ایمان دے, اخروی نجات دے, سب کچھ دعائیں کریں جی, اگلی پچھلی ساری دعائیں دے دے, لیکن وہ جو لکھا گیا اس پہ عمل نہ کرے, خوب سلام کرتا رہے, دعائیں دیتا رہے. یہ جو خط میں عبارت لکھی گئی ہے یہ آیت ہے, یہ نشانی ہے, حقیقت کا پتہ دے رہی ہے کہ بابا آپ جائیے اور بینک سے پیسے نکال لیجئے. یہ الفاظ, یہ تحریر, یہ عبارت, یہ ٹیکسٹ, یہ کیا ہے, یہ ایک آیت ہے, نشانی ہے ایک حقیقت کی کہ جاؤ اور وہاں سے اپنی مطلوبہ خزانہ حاصل کر لو. علم نشانی ہے, آیت ہے کہ جاؤ اس پر عمل کرو. اس پہ عمل کرو کیا مطلب ہے, اپنے عمل میں لے کرو, قرآن پر عمل کرو, یعنی قرآن کی باتوں کو اپنے عمل میں لے کرو, یہ نشانی ہے. اب اگر کوئی قرآن پڑھے حقیقت تک نہ پہنچے, عزاداری کرے حقیقت تک نہ پہنچے, علم اٹھائے حقیقت تک نہ پہنچے, ماتم کرے حقیقت تک نہ پہنچے, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ آیات الہی کو جھٹلانے والے ہیں, یہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرنے والے ہیں, یہ اللہ کے نشانیوں کو اپنے عمل سے جھٹلانے والے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. واللہ لا یهد القوم الظالمین, جو ذمہ داری پہ عمل نہیں کرتا خدا کہہ رہے وہ ظالم ہے, جو ہماری آیات کی تکذیب کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, وہ ظالم ہے, ظلم کرتا ہے. ظلم یعنی جس کا جو حق تھا وہ نہیں دیا. توجہ رکھیے گا, یہ اجتماعی ذمہ داری بہت سخت ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس اجتماعی ذمہ داری کے لیے ہمیں دعائیں دی گئی ہیں, ہمیں زیارتیں دی گئی ہیں, ان زیارتوں کو پڑھو, ان دعاؤں کو پڑھو تاکہ اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تم میں روح اور جذبہ پیدا ہو. دعائے عہد کے لیے کیا کہتا, اللہم اجعلنی من انصارہی, اے خدا مجھے امام کے ناصروں میں سے قرار دے, مجھے ایک فرد کو. آپ دعا کر رہے نا, 203 آدمی بیٹھے ہیں یہاں پر, ان میں سے ہر ایک دعا کر رہے, اللہم اجعلنی من انصارہی, اے خدا مجھے امام کی نصرت کرنے والا, مدد کرنے والوں سے قرار دے. یعنی مدد کرنے والا گروہ ایک ہے, توجہ رکھیے گا, امام کی مدد کرنے والا گروہ ایک ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. لیکن اگر ہر شخص یہ کہے بھائی امام کے تو اتنے چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں,
میں اگر نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں سوچوں بھائی امام کے اتنے سارے چاہنے والے، میں صادق رضا اگر نہیں جاؤں گا امام کی مدد و نصرت کے لیے تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کم ہوگا تو پتہ تھوڑی چلے گا، کوئی ایک قطرہ سمندر سے نکالو پتہ چلتا ہے، کوئی سمندر میں کمی آ جاتی ہے نہیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ایک فلاں تالاب میں جا کر ایک ایک پتھر میرے نام سے ڈال دے. بھائی ہم بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، ایک پتھر میں نے ڈال دیا، آپ گئے آپ نے ایک پتھر ڈال دیا، آپ گئے آپ نے ایک پتھر ڈال دیا، آپ بھی چلے گئے آپ نے ایک پتھر ڈال دیا. جی جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کیا کرے، ایک تالاب میں ایک بہت بڑی جگہ پر وہاں پہ میرے نام سے جا کر محبت کا نام ایک پتھر ڈال دے. یعنی ایک پتھر ایک آدمی کی علامت بنے گا. اب ایک نے سوچا کہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، بادشاہ کے اتنے چاہنے والے موجود ہیں. دوسرے نے سوچا میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. تیسرے نے سوچا. اگلے دن بادشاہ گیا، جی کیا ہوا، تالاب خالی، کچھ نہیں، سبھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے چاہنے والے ہیں. اللہم اجعلنی من انصاری، خدا ان کی نصرت کرنے والوں میں میں ایک بھی ہوں، میں ایک ان میں شامل ہو جاؤں. یہ نہ کہیں کہ امام کے چاہنے والے. کیا کبھی خواب میں خیال میں بھولے بھٹکے سے، اپنی تو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کی نہیں کر، آپ کا ایمان مجھ سے یقینا مستحکم ہے اور ہوگا، اپنی بات کہہ رہا ہوں، کبھی خواب میں بھی بھولے بھٹکے سے میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں بھی امام کے 313 میں سے ایک بن جاؤں؟ کہیے بابا سبحان اللہ. جی کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی یہ طے کیا ہوا ہے میں ان میں سے نہیں ہو سکتا. یہ فکری جنون جو ہے نا، پہلے مرحلے پہ میں نے تسلیم کر لی شکست کہ میں 313 میں سے نہیں ہو سکتا. جو فکری جمود کا شکار ہو جائے، فکری شکست اس کی فکروں کی پرواز میں زنجیر ڈال کر قید کر دے، وہ امام کے سپاہی نہیں بن سکتا. وہ کہتا رہے میں مددگار بن جاؤں، میں ناصر بن جاؤں، میں صحابی بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں. کم سے کم میرے ذہن میں تو خواب میں و خیال میں نہیں آئے کہ میں 313 میں سے ہوں. آپ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کا امام مسعدہ مستحکم ہے. یہ جو فکری جمود ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. پھر کیا کریں گے ہم؟ امام سے کہیں گے مولا آپ چلیے ہم CNN پہ لائیو دیکھیں گے آپ کو، جی فیس بک پہ ڈائریکٹ اپنے کمنٹس ڈالیں گے آپ کو، آپ جنگ لڑیں گے، ہمیں سبحان اللہ، واو، گریٹ، او مائی گاڈ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری علی، فیس بک پہ اسٹیٹس اپلوڈ ہوگا. مولا آپ چلیے ہم سوشل میڈیا پر ایک واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں گے، امام زمانہ کی مدد کرو، یہاں بیٹھ کر آپ کو پیغامات دیں گے، اور وہاں سے کچھ مومنین ہوں گے جو آپ کی تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیج رہے ہوں گے، اور ہم کہیں گے سبحان اللہ، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوں گے. ہماری حالت یہ ہوگی، یہی ہوگی. جو زیادہ مقدس ہوں گے وہ کہیں گے مولا آپ چلیے میں ذرا غسل کر لوں، غسل شہادت تو مستحب ہے نا مولا، دو رکعت نماز توبہ تو پڑھ لوں. یہ حال ہوگا ہمارا. مولا آپ چلیے بس میں ابھی پہنچ رہا. یہ حال ہوگا. امام رکے گا نہیں، کارواں امام کا جاری و ساری ہے. جو آ گیا وہ آ گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا. اگر ابھی سے اس سستی، کاہلی، اس فکری جمود و شکست کا حصار توڑ دیں تو پھر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں گے، ورنہ صرف بیٹھ کر وہی کر رہے ہوں گے امام کے دور میں بھی جو آج کر رہے ہیں. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. مجھے اندازہ ہے کہ خود میری بھی عادت نہیں ہے ایسی مجلس چھوڑنے کی، اور نہیں آپ کی عادت ہے ایسی مجلس سننے کی، لیکن جو حالات اس وقت ہیں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات سے کوئی بیدار ہو جائے، تحرک ہو جائے، بیداری آ جائے، کہ جذبہ بیدار ہو جائے کچھ کرنے کے لیے، اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. کیسے ذمہ داری ادا ہو؟ نماز جماعت میں شریک ہوں، اجتماعات منعقد کریں، دعائے ندبہ کے، دعائے توسل کے، علمی محافل منعقد کریں. یہ پان، گھٹکا، چھالیا، الا بلا، سٹی بٹی، اور نہ جانے کیا کیا، الا بلا انڈیا سے جو چلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ سب ہمارے نوجوانوں، ٹھیک،
اندر سے گھن کھایا جا رہا ہے. اور خوبصورتی تو اس وقت پتہ چلتی ہے جب سامنے والا مسکرا کے دیکھتا ہے. جی دانتوں کا حسن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے, دانتوں کا حسن اور رانائی اور رنگ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ تو بہت ہی چھوٹی ہے, اس سے زیادہ آپ کے نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے, تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے, اخلاق و تہذیب سے دور کیا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فلاں جگہ ذرا معذرت کرتے ہڑا ہوڑی کر رہی ہیں, چلو بھائی گلگت کے نوجوانوں کے لیے چلو. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ شمالی علاقہ جات کے نوجوانوں کے لیے چلو, وہ ذرا پتھراؤ صحیح کر دیں گے, وہ ذرا ہڑا ہوڑی صحیح کر دیں گے, وہ ذرا ہنگامہ صحیح کر دیں گے. یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم سے دور, تہذیب سے دور, اخلاق سے دور, مسجد سے دور, امام بارگاہ سے دور. امام بارگاہ میں ان کے لیے, مساجد میں ان کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے. وہ نوجوان آئے کہ ہاں میرے سوالوں کا جواب امام بارگاہ میں ہے, عالم دین کھڑا ہو کر میرے سوال کا جواب دے گا تو اس کا دل لگے گا. لیکن اگر کوئی امام جماعت اپنی ہی دنیا میں ہو, اس کا رابطہ ہی نہیں اللہ سے الگ ہو رہا ہو کہ وہ عوام کی طرف رخ کر کے ان کو کوئی نصیحت کرے, کیا ہوگا؟ نوجوان کٹنے لگیں گے, کترانے لگیں گے. مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں نوجوانوں کی لیے علمی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے, نہج البلاغہ کی کلاسز ہونی چاہیے. میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ مومنین کہیں گے تو میں حاضر ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ان کلاسوں کے لیے حاضر ہوں. معارف دین کی کلاسز ہونی چاہیے, سیرت اہل بیت کے لیے کلاسز ہونی چاہیے, خواتین کے لیے کلاسز ہونی چاہیے. ہمارے گھر والے آتے تھے یہاں پہ خواتین میں درس دینے کے لیے, ماہ رمضان میں بھی اس کے علاوہ, لیکن وہ فقہ کی حد تک محدود تھا, اس کے علاوہ تیار نہیں ہیں لوگ. کبھی ایک خاتون, کبھی ایک بہن, کبھی چار بہن, کبھی دس بہن. تو اجتماعی ذمہ داری اس وقت عمل ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. بغیر عقیدے کے استحکام مضبوطی کے آپ دنیا میں کہیں نہیں چل سکتے. دو دن چار دن استقامت کریں گے, پانچ چھ دن آپ کے پاؤں کھڑ جائیں گے. یہ طے شدہ امر ہے, یہ ثابت شدہ اصول ہے. اگر فکری انقلاب ہے, اگر ایمان مستحکم ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لڑ سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ استقامت کر سکتے ہیں, آپ جی جان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر فکر عقیدہ مضبوط نہیں ہے, چل چلاؤ کی دنیا ہے, کیا ہوگا؟ چلو جی, چار دن کے بعد پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ جائیں گے. نوجوانوں کے لیے کلاسز رکھیں, نوجوان بچوں کے لیے کلاسز رکھیں, انہیں تہذیب تمیز تعلیم سے آشنا کریں, انہیں سیرت اہل بیت سے آشنا کریں, مزاج بنائیں ان کا تاکہ یہ اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل بنے. ولایت فقیہ کا نظریہ ان کے ذہنوں میں ڈالیں, پختہ کریں, راسخ کریں. ان کا نائب امام کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ مقصد عزاداری واضح ہونا چاہیے. امام حسین کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ تمام چیزیں واضح کب ہوں گی؟ کب نوجوان آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ جب آپ اسے بلائیں گے, آپ کی دعوت میں, آپ کی تبلیغ میں, آپ کی جماعت میں, آپ کی مسجد میں, آپ کی مجلس میں, آپ کے ممبر میں, آپ کے امام بارگاہ میں چار منہ کا کوئی کشش ہوگی, جب ہی تو آئے گا. وہ دنیا کی دوسری رنگینی کو چھوڑ کر کیسے آ جائے گا؟ کبھی ہم نکلے کہ ہم محلے کے نوجوانوں کے پاس کھڑے ہوں اور ان کو کہیں کہ بیٹا آپ ماشاءاللہ سے یہاں کھڑے رہتے ہیں, میں جب آ رہا تھا جب بھی آپ کھڑے تھے, جا رہا ہوں جب بھی کھڑے ہیں, کیا تھوڑی دیر کے لیے جماعت میں آ جائیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ, جماعت کا دورانیہ مختصر ہونا چاہیے. نماز مغرب پڑھی, تسبیح پڑھی, دعا پڑھی, چار رکعت نوافل, کھڑے ہو جائیے عشاء کے لیے. یہ بیچ میں اعلانات, اس نے چندہ دے دیا, اس نے بجری دے دی, اس نے سریہ دے دی, اس کی اماں کے لیے, اس کے تایا کے لیے, اس کی ساس کے لیے الگ الگ سورہ فاتحہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو, اللہ نعوذ باللہ نہیں جانتا, کل مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ. اچھا بھائی جنہوں نے اینٹ دی ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ,
پھر ان کے بھائی صاحب نے جو ہے ان کی ساس کے مرحومہ ساس کے لیے انہوں نے سریہ دی ان کے لیے. اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں معلوم کل مومنین مومنات, اللہ کو نہیں معلوم کل کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام. جب تمام کہہ دیے تو تمام آ گئے. اب میری ساتھ تمہاری ساتھ, اس کی بہن اس کی بہن, اس کی خالہ اس کی نانی, کوئی تک بنتا ہے اللہ کو پڑھانے کے لیے؟ اللہ تجھے نہیں معلوم کہ کل کسے کہتے ہیں, ہم بتائیں گے. ہماری جب تک ساس بہو نانا خالی چاچی کا جو ہے نام نہ لیا جائے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جمعے کے اجتماعات میں یہی ہو رہا ہے. آدھا آدھا گھنٹے اعلانات کیے جا رہے ہیں, 20-20 منٹ اعلانات کیے جا رہے ہیں. کشمیر میں گیا وہاں 10 منٹ تک ایک اعلان پر یہ بحث ہوتا رہا کہ یہ منگل پڑے گا یا بدھ پڑے گا. پھر فیصلہ ہو گیا اجتماعی سطح پر نماز جمعہ کے دوران, نماز جمعہ اور ظہر کی عصر کی نماز کے دوران کہ منگل پڑے گا. بعد میں پتہ چلا وہ خواتین کی مجلس کا اعلان تھا. میں نے کہا یہ شوہر اتنے شریف ہوتے کہ مسجد میں جو اعلان سنتے اپنی جا کے بیگمات کو بتا دے تو آج کہیں کا مسئلہ کہیں پہنچ چکا ہوتا. ہم زمین پہ نہیں ہوتے بلکہ مریخ پر سفر کر رہے ہوتے. مختصر رکھیں, جس کو اعلان کرنا ہے عشاء کے بعد کھڑا ہو جائے اعلان کرے. درس دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے آزاد چھوڑ دے, قیدی مت بنائے لوگوں کو. نہیں بیٹھو, 10 منٹ کا خطبہ ہوگا بیچ نماز میں, ہماری بات سنو. زبردستی اللہ کے رسول نے نہیں کی, دعوت دلشر میں زبردستی کی تھی, اٹھ کے چلے گئے چلے گئے. نہیں روکا کہ جائے میرا کھانا کھائے بیٹھو سنو, نہیں. آزادی ہے جماعت میں بھی آزادی ہونی چاہیے. جماعت پڑھ لی, اثر ہو گئی, عشاء ہو گئی, آپ کھڑے ہو جائیے. جس کو رکنا رکے گا, جس کو بیٹھنا بیٹھے گا. نوجوان نہیں آ رہے, بلائیں نوجوان خون کو, ارادوں کو, حوصلوں کو, اسپرٹ کو, دعوت دے کے آؤ مسجد کے کاموں میں شریک ہو. ٹرسٹ سن تم لو آؤ, بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاتھ تھام لو, حسین کے دامن کو تھام لو. تو اجتماعی ذمہ داریوں کا ادا کرنے والے بنے. اور مقابلہ کرنا ہے تو دینی اجتماعات ہی کے ذریعے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ مزوائی عزیز فرماتے ہیں اگر دشمن کی چالوں کا مقابلہ کرنا ہے دینی اجتماعات کی روح کو زندہ کر دو, خود بخود تمہارا نوجوان عاشق علی اکبر ہو جائے گا, عاشق قاسم و اون محمد و عبداللہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ دینی اجتماعات بغیر روح کے منعقد کریں گے جی کیا ہوگا؟ وہ عاشق نہیں بن سکتا, وہ دل دادا نہیں بن سکتا, وہ فریفتہ نہیں بن سکتا, وہ عباس کو دل نہیں دے سکتا. جس کو میں نے کہا تھا نا ہم نے عزا خانے کا احترام دل میں ڈالا ہے, عزا خانے کے مالک کا احترام دل میں نہیں ڈالا. لوگ عزا خانے میں گناہ نہیں کرتے, عزا خانے کے برابر والے کمرے میں جا کے گناہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. کیوں؟ عزا خانہ ہے, مولانا عزا خانہ ہے, بہت اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس کی نگاہیں, امام حسین کی نگاہیں صرف عزا خانے تک محدود ہیں, برابر والے کمرے میں نہیں دیکھ رہی. توجہ ہے زیادہ گرامی. کاش کہ ہم اہل بیت کی عظمت بچوں کے دے, عزا خانے کی بھی اور اہل بیت کی بھی, علم کی بھی, صاحب علم کی, مشق کی بھی, صاحب مشق کی. درود بھیجے محمد وال محمد. میری ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالیں لکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اولاد کے لیے. آپ کے محلے میں آپ کی اکثریت ہے, ایک زبان بولنے والے ہیں, کوئی معلمہ, کوئی معلم, کوئی استاد, کوئی استانی, کہ جو آپ کو قرآن پڑھا ہے, جو آپ کو نہج البلاغہ پڑھا ہے, جو آپ کو توحید المسائل پڑھا ہے. بیٹھ کے فالتو غیبتیں مت کریں, وقت برباد مت کریں, بلکہ در حقیقت اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کے لیے ایک دینی درسگاہ مہیا کریں کہ جہاں آنے کے بعد آپ کا بچہ عاشق حسین بن سکے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میری ماؤں بہنوں کی. مطالبہ کریں اپنے شوہروں سے, اپنے بھائیوں سے, کرو جماعت میں شریک ہوں, جماعت میں شریک کریں انہیں, ان کے لیے ایک حصہ مقرر ہونا چاہیے. بازار میں آپ کے ساتھ, دفتر میں آپ کے ساتھ, ہر جگہ خواتین آپ کے ساتھ, مسجد میں کیوں الگ کر دیا, مسجد میں نہیں آ سکتی. اسلام کی پہلی جماعت میں عورت شریک ہے, سنت رسول ہے, جناب خدیجہ شریک ہے, رسول کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں, امام بارگاہ آئے خواتین کو دور, مسجد آئے دور, جماعت میں ایک پردہ لگائیے یہاں خواتین ہوں گی. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ ان کا حق نہیں ہے جماعت میں شریک ہوں؟ تو ان چیزوں میں توجہ ہونی چاہیے. خواتین میری ماں بہن یہ مطالبہ کریں ٹرسٹ سے, یہ آپ کا حق ہے, شرعی حق ہے آپ کا. اس میں ان اپنی جو رسم اور رواج ہے انہیں بالائے تانگ رکھ دیں. رسم اور رواج سے ہم نے اسلام کو, عزاداری کو, تعلیمات اہل بیت کو قربان کیا ہے, قبلہ رخ ذبح کیا ہے. ہماری رسم و رواج نے, ہمارے آبا اجداد نے کیا ہو بھائی, بچوں کی شادی کر رہی ہے نکاح کر دو. نہیں مولانا ہمارے یہ نکاح نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے رسم ہے. ارے خدا کے بندوں, عقل کے ناخن لو, وہاں کائنات کا رسول علی و فاطمہ کا عقد کر رہا ہے, شادی رخصتی بازی میں ہوئی ہے وہاں عقد کر رہا ہے. وہاں تو کہتے ہو کہ نہیں جناب علی پہ جان قربان, رسول پہ جان قربان, فاطمہ پہ جان قربان, تو ان کی سیرت پہ بھی تو چلو نا. بچہ گناہ کرے, بچی گناہ کرے, جی وہ کچھ نہیں ہے. اپنی رسم و رواج سے کیا کیا ہم نے؟ اسلام کو ذبح کر دیا, اخلاقیات کو ذبح کر دیا, لڑکی کی عفت و حیا پر چھری پھیر دی باپ نے ماں نے. کیا کہہ کر؟ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے مولانا. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. تمہاری بیٹی جائے اور نامحرموں سے بات کرے, تمہارا بیٹا جائے نامحرموں سے ہم کلام ہو, اور ہم مقدس بنے پھرے سر سجدے میں, الہی اب استغفر اللہ الامام علی جل السا آسا کلام البصر مولا جلد آئیے. شرم نہیں آتی ہے نماز سے پڑھتے ہوئے تمہیں, مولا حسین کا نام لیتے ہوئے کہ تمہاری اولاد چار گل کھلا رہی ہے اور تم یہاں سجدے میں پڑے ہوئے ہو. تو اپنی رسم و رواج کو بدلیں. نہیں بدلیں گے اسی طرح ماشاءاللہ سے صورتحال بدتر ہوتی رہے گی.
محمد والے محمد صلوات
اللہ. امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کی بنیاد رکھی, فکروں میں انقلاب برپا کیا. ایسا انقلاب جس نے کافروں, ظالموں, خون آشاموں کو رونے پہ مجبور کر دیا. اس عزاداری کے روح کو پہچانے, با مقصد عزاداری, با مقصد ماتم, با مقصد علم عباس اٹھانا, با مقصد گریہ جس پہ حسین کی معرفت, حسین کی منزل کو پہچان کر عزاداری کی جائے. امام حسین کے بعد سرائے کربلا نے اس میسج کو, اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. کل واقعہ سنایا تھا سہل کا, بازار میں ایک اور شخص آتا ہے اور امام سجاد کو ان کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے. جب وہ جی بھر کر برا کہہ دیتا ہے تو امام اس شامی سے کہتے ہیں کہ کیا تو نے, اے بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرا قرآن پڑھا ہے. کیا تو نے آئے تطویر پڑھی ہے؟ اس نے کہا آئے تطویر پڑھی. آئے مودت پڑھی ہے؟ آئے مودت پڑھی. آئے خمس پڑھی ہے؟ آئے ذی القربیٰ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے. امام کہتے ہیں وہ جن کے لیے آئے تطویر نازل ہوئی ہم اہل بیت ہیں. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے خود حسین کے. جن کے لیے آئے ذوی القربیٰ نازل ہوئی ہے وہ ہم ہیں, جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ہے وہ ہم ہیں. جب پتہ چلا تو امامہ سر سے پھینک دیا اور روتا ہوا چلا گیا. قسم خدا کی مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ آل محمد. اللہ اکبر. علم روشنی اجالا دیا امام سجاد نے. لوگ رونے پہ مجبور ہوئے, دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. امام سجاد کا مار کا ترارا خطبہ جو دربار یزید میں تھا, من عرفنی عرفنی وَلَمْ يَعْرِفْنِي جو نہیں جانتا وہ جان لے کے میرا حسب میں انا ابن مکہ و صفا ابن زمزم میں فلاں کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں مروا کا بیٹا ہوں میرے جد نے ایسا کیا میرے جد نے ایسا کیا میرے دادا نے ایسا کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا بس یہاں تک کہہ رہے تھے کہ انا میں یہ میں ہوں کہ زار جناس لوگ دھاڑے مار مار کے دربارے یزید میں رونے لگے اللہ اکبر یہ ہے امام کا انقلاب یہ ہے عزاداری کہ دلوں کو پگھلاتے بس اصل گرامی ایک روایت عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا خدا آپ کی عزاداری کو خدا آپ کی ان محافل دینی کو پر رونق بنائے انشاءاللہ امام زمانہ کے توسط سے بی بی زہرا کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عزاداری یہ خدمت جس نے جہاں جس طرح جیسے دام در میں سخنیں اس فرش عزا کے لیے خدمت کی خدا اس کی عزاداری اور خدمت اور کوشش و جذبے کو قبول فرمائے بس عزیزان گرامی ایک منزل پہ یہ کاروان رکا لوگ بچوں کا صدقہ کر کر کے آل محمد پہ پھینک رہے تھے کچھ بچے تھے جو بہت بھوکے تھے غلطی سے جلدی سے خورمے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے تھے نہ جانے کتنے دن سے بھوکے ہوں گے اللہ اکبر عزیزان گرامی کیونکہ سفر کی صعوبتیں تھیں نا کھانا بہت کم دیا جاتا تھا سفر کی صعوبتیں تھیں بے محمل بے کجاوا اونٹوں پر ان کو لادا لادا پھرایا جا رہا تھا دن کی سخت گرمی تھی اور بچے بھوک سے بے حال تھے اب جب جیسے خورمہ قریب آ کے گرے کچھ بچوں نے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے جناب ام فروا اور جناب زینب انگلیاں ڈال کر ان کے منہ سے وہ خورمہ نکالتی تھی اور کہتی تھی کہ ارے ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے ہم پہ صدقہ نہ بھیجو عزیزانی گرامی اسی اثنا میں ایک عورت اپنے چھت کے بالائی حصے پہ کھڑی ہوئی اپنی بچی کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی بچی نے ماں سے پوچھا اماں یہ کون لوگ ہیں جو اس یتیمی بے کسی میں لائے گئے ہیں کہا کہ یہ کوئی مفلوق الحال لگتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں قریب جا کر ایک دفعہ وہ خاتون اپنی بچی کو لے کر آئی جناب سکینہ نے دیکھا کہ اس کی بچی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے نرم و نازک لباس پہنا ہوا ہے اس عورت کے سر پہ چادر ہے عزیزانی گرامی ایک دفعہ اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں صدقہ نہ دو اس نے کہا میں اپنی بچی کا صدقہ لائی ہوں تم اپنی بھوکی بچی کو کھلا دو اور ہمارے لیے دعا کرو جناب زینب نے کہا ہم آل محمد ہیں ہم پہ صدقہ حرام ہے جو تمہیں جو دعا کروانی ہے کروا لو کہا کہ اچھا اب میرے لیے دعا کرو کہ میں مدینے چلی جاؤں ایک دفعہ جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا ہاں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں تم مدینے چلی جاؤ لیکن جناب زینب نے پوچھا اے بی بی یہ تو بتاؤ کہ مدینے جا کے کیا کرو گی کہا کہ مدینے جاؤں گی اپنے آقا کی زیارت کروں گی اپنی شہزادی کے ہاتھوں کو چوموں گی بس عزیزان گرامی یہ سننا تھا جناب زینب نے کہا تمہارے آقا کا نام کیا ہے تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے کہا میرے آقا کا نام حسین ابن علی ہے میری شہزادی کا نام زینب کبری بنت علی ہے اللہ اکبر جناب زینب نے کہا اے بی بی کیا تم اپنی شہزادی کو پہچان جاؤ گی اب کہاں پہچان جاؤ گی اب جناب زینب نے کہا ام حبیبہ تم اپنی شہزادی کو نہ پہچانی یہ کہہ کر بال ہٹائے سامنے ایک دفعہ زینب کا چہرہ نظر آیا ام حبیبہ نے بچی کو نیچے اتارا سر ہاتھوں پر سر مارنے لگی اے بی بی یہ کیا غضب ہو گیا ارے بنت علی 18 جوانوں کی بہن اور کوفے میں ننگے سر اجرکم اللہ کہا کہ ہاں کہا کہ عباس کہاں گئے کہا عباس شانے کھٹا کے کہا کہ پھر میرا مولا کیا ہوا کہا کہ اے ام حبیبہ جو سامنے سر دیکھ رہی ہو وہ تیرے آقا کا سر ہے وہ سر خامہ ہے قبر بنی ہاشم کا ہے ایک ایک کر کے بی بی تعارف کرا رہی ہے اور ام حبیبہ